هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل.
سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. تقوی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے. ہر اچھا عمل ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے، فقط وہ عمل قبول ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کا تقوی ہو. اللہ کا تقوی بنیاد ہو یعنی کیا؟ یعنی صرف خدا کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، یا صرف خدا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو کسی کام کا کرنا. تو جو تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، کوئی اگر مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا عبادت گزار ہے، یہ احساس اس کے اندر موجود ہو، تو اس کے عمل کی قبولیت مشکوک ہے، کیونکہ پھر تقوی نہیں رہا، صرف اللہ کے لیے وہ عمل نہیں رہا. آج کے اس پہلے خطبے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک سورہ، سورۃ المنافقون جسے کہا جاتا ہے، اس کی جس قدر ہو سکا آیات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے قرآن کے بارے میں بھی، اور خاص طور پر سورۃ المنافقون جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کہ کبھی بھی قرآن پڑھتے وقت جب کوئی آیت پڑھیں، کسی کافر کا ذکر ہو رہا ہو، کسی منافق کا ذکر ہو رہا ہو، منافقین کے گروہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو فوراً دوڑ کر دماغ کو ان کی طرف نہ لے جائیں کہ وہ بہت برے تھے، بلکہ جو حرکت بیان کی جا رہی ہے ان کی، جو صفات بیان کی جا رہی ہیں منافقین کی، ان پہ غور کریں کہ ہمارے اپنے اندر تو نہیں. کیونکہ قرآن جب وہ لوگ تھے تو ان کے لیے یہ پیغام تھا اللہ کا، آج کے زمانے میں اور قیامت تک جو بھی آئیں گے اپنے اپنے زمانے میں، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ دیکھیں وہ کون سی صف میں کھڑے ہیں. جو قرآن نے مومنین کی صفات بتائی اس صف میں کھڑے ہیں، یا جو قرآن کریم نے کفار کی صفات بتائی ہیں. بعض لوگ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوں، ظاہری طور پہ اپنے آپ کو کسی مسلک سے منسوب کرتے ہوں، لیکن پورے دین کے خلاف ان کی باتیں بھی اور ان کے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج پاکستان کے بہت سارے تعلیمی اداروں میں، خاص طور پر وہ تعلیمی ادارے جہاں پر پاکستان کے عمراء سیاستدانوں کی اولادیں پڑھتی ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پڑھنے والے بچوں کو خدا کا منکر بنا دیا جائے، اسلام کو حقوق انسانی کا مخالف دین بنا کر ان کے ذہنوں میں ڈالا جائے ان کے بچپن سے. اب یہ دماغ جب تیار ہو کے کل پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو دیکھنے میں تو مسلمان ہیں، دیکھنے میں تو مسلمان ہوں گے، لیکن ان کا سارا، ان کی ایکٹیویٹی، ان کی فعالیت، ان کی پلاننگ اس معاشرے میں دین کو کمزور کرنے کے لیے ہوگی، چونکہ ان کے وہ اندر سے تسلیم ہی نہیں کرتے. آج کے منافق ہوں گے، آج بھی موجود ہیں وہ منافق کے جو جب اپنی میٹنگز کرتے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، تو ان کی بنیاد ہی ہوتی ہے کوئی دین نہیں ہے، دین کی ویلیوز کو نہیں پروموٹ کرنا اس معاشرے میں، یہ آج کے منافق ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو آغاز کر رہا ہے سورۃ منافقون کا کس جملے سے کر رہا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءت المنافقون، جب اے رسول منافق آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں جب اندر نیت ٹھیک نہ ہو تو رسول اللہ کے پاس آ کر بھی ایمان کا اوپر سے اقرار کر لینا انسان کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، جبکہ رسول اللہ بھی ان کو ظاہری طور پر مسلمانوں میں ہی شمار کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، ان کو کافر نہیں کہتے تھے. ان منافقوں کو توجہ سے سنیے، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں قالو نشہدو، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی انک لرسول اللہ. اس جملے میں تاکید ہے، چند دفعہ تاکید ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد، ایک یہ منافق گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ایک گواہی اللہ آپ کو دے رہا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اے رسول خدا آپ کو گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں یہ منافق، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. اب معاشرہ ایسا بن گیا ہے، اب معاشرہ ایسا بن گیا ہے، مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں مدینے کا معاشرہ، اب ان کو چارہ دکھائی نہیں دیتا. اگر ان سے کٹ کے رہیں کفار میں تو پھنستے ہیں، لہذا اپنے اندر کے کفر کو اور دین اسلام کی دشمنی کو اندر چھپا لیے، اظہار یہ کرتے ہیں کہ مسلمان. آج ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا بھی پالا پڑا ہو، تجربہ ہوا ہو، جب کریدا جائے تو اینڈ پہ کیا کہیں گے، کیا اسلام کے پاس کیا، کیا دیا اسلام نے؟ یہ مسلمان ہے کہ جس کا اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ اسلام کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تو جو اسلام کے ہاتھ پلے کچھ نہیں سمجھتا وہ تو ادھر ہی جائے گا نا جس کے ہاتھ پلے کچھ سمجھتا ہے، بعض اوقات بڑے پڑھے لکھوں کی شکل میں. منافقین کی صفات سے ان کی پہچان، منافقین کی صفات سے، ان کی باتوں سے ان کی پہچان. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ پر قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اگر آپ ان کو ان کی باتیں سنیں، ان کی باتوں کے لحن سے، انداز سے آپ پہچان لیں گے منافق. کیا فرمایا اللہ نے؟ ظاہر پہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھ. پھنس گئے ہیں اس معاشرے میں، اپنے کفر کا اظہار نہیں کر سکتے. ان کا پتہ کب چلتا ہے؟ توجہ فرمائیں، جب بھی اگر یہ کسی ادارے میں ہو، اگر یہ کسی انجمن میں ہو، اگر یہ کسی ٹرسٹ میں ہو، مثلا آج کی یہی شکلیں ہیں نا، جہاں سے ایکٹیویٹیز کی پلاننگ ہونی ہے، فیصلے کیے جائیں گے، ڈیسیجنز لیے جائیں گے. منافق کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بھی کوئی اہم ڈیسیجن، کوئی اہم واقعہ، کوئی اہم حادثہ ہوتا ہے، یہ فوراً غلط طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً ایسا فیصلہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً ایسی پالیسی بنوانے کی کوشش کرتا ہے کہ دین سمجھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن دین کو نہ سمجھنے والے، وہ اس کے ظاہری ہو سکتا ہے بڑا مالدار ہو، یہ قرآن نے اسی صورت میں بتایا ہوا ہے کہ یہ بڑے مالدار ہیں، جب بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بولنے کا سٹائل، بولنے کا انداز بہت زبردست ہے. دیکھیے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ بات کریں, کون؟ منافق. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ باقی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے معاشرے والوں سے. کون کیوں سکیٹرڈ ہے, کیوں تفرقے کا شکار ہے؟ ایک بڑا کردار منافقوں کا ہوتا ہے کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر ہمیشہ گمراہی والی بات کو پروپیگیٹ کریں گے, کرنے کی کوشش کریں گے, ایسے افراد کو پروموٹ کریں گے, ایسے خطبہ کو پروموٹ کریں گے کہ جو مثلا خالص دین بتانے کی جگہ کفر و لغویات اور خرافات اور بدعات کو پروموٹ کریں. اللہ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کل قیامت کے دن, یہ تو ممبر پہ آتے اتنے عرصے سے, یہ تو بڑے عالم تھے. اللہ کہے گا کہ میں نے ایک کتاب دی تھی تمہیں جس میں معیار بتائے تھے کہ جو حق پر ہوتے ہیں ان کی صفات اور باتیں کیسی ہوتی ہیں, اور جو منافق ہوتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں, مومنوں کی صفوں میں گھسے ہوئے, ان کی صفات اور ان کا بولنے کا انداز اور ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ. میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو اس طرح بیان کیا جائے کہ آج کے مسئلوں کا حل ہو, نہ کہ پرانا زمانہ ڈسکس کر کے ان پہ لانتے تبرے کر کے آج جس پر لانت تبرہ کرنا اس کو نہ پہچانا جائے. ان کے دھوکوں نے اس زمانے میں دین اسلام کو نقصان پہنچایا, آج دین اسلام کو مکتب تشیع پہ آج کے منافق نقصان پہنچائیں گے, نہ وہ والے. جب یہ بات کرتے ہیں, تسمع لقولہم, اے رسول آپ سنتے ہیں ان کی بات کو, یعنی باتیں بڑی انداز سے کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے جسامت, یعنی ان کی جو ظاہری پرسنالٹی ہے وہ آپ کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے, جذب کرتی ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ یہ اس زمانے کے منافق زیادہ تر مالدار لوگ تھے, مالدار بے دین پیسے کے زور پر مؤثر ہونے والے اور مومنین کو پریشر میں لے آنے والے کہ نہیں میری بات مانو گے چندہ بند کر دوں گا تمہارا. عملی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دینی فیصلے کے ڈیسیجن پر اثر ڈال رہے, یہ عملی زندگی میں مومن ہے, اس کے گھر کا ماحول دینی ہے, اس کی محفلیں دینی ہیں, یا صرف اپنے ظاہری اثر رسوخ کی بیس پر اس کا حصہ بن گیا ہے, اب جو چاہے کر لیتا ہے. یہ تو تباہی مچا دے گا. اللہ خبردار کر رہا ہے اپنے رسول کو, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. یہ مدینہ میں زیادہ تر مالدار لوگ تھے, رسول اللہ تو مساوات کا درس دے رہے تھے, زیادہ ان میں سے منافق بنے, چونکہ ان کا دل نہیں کرتا تھا رسول اللہ کی باتیں ماننے کو, ان کا دل نہیں کرتا تھا مساوات قائم کرنے کو نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ, لہٰذا ان کے دل میں اسلام نہیں اترا, اوپر سے بن گئے, مجبور ہو گئے تھے. جب بھی جنگ کا زمانہ آتا تھا یہ خیانت کرتے تھے, اکیلے بیٹھ کر پلاننگز کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف کہ کس طرح جان چھڑائی جائے. کبھی کافروں کو پیغام بھیجتے تھے مکہ میں کہ آؤ ان پر حملہ کرو, اکٹھے ہو کر آؤ, ورنہ یہ تو ہر روز طاقتور ہو رہے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کی محفل میں جاتے تھے, یا رسول اللہ ہاتھ کو بوسا کروائے. یہ ہوتا ہے منافق, کہ عملی زندگی میں دین سے کوئی غرض نہیں ہے, دین کی تقویت, حق کی تقویت سے اسے موت پڑتی ہے, کوشش میں لگا رہتا ہے ایسے کام کرے کہ دین تقویت نہ پائے, گمراہی تقویت پائے, حقیقی دین تقویت نہ پائے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ انہیں دیکھتے ان کی جسامتیں, ان کے ظاہری, ان کے کپڑے, ان کے جسم, ظاہر ہے چمکے دمکے ہوئے ہوتے, غریب بندے کے پاس تو نہیں ہوتی اتنی کریمیں کہ وہ چمکے مثلا, ٹھیک ہے نا, یہ تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں مثال کے طور پر, اس زمانے میں نہیں, آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں بھی ہوتے ہوں گے ان کے رسم و رواج کے مطابق, لیکن ظاہر بات ہے غریبوں سے یہ الگ نظر آتے ہیں اپنے جسموں کی وجہ سے, اپنی چمک دمک کی وجہ سے, اپنے پروٹوکولز کی وجہ سے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, آپ کو کھینچیں گے یہ ان کی پرسنالٹی ظاہری. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ, جب یہ بات کرنے لگیں گے آپ سنیں گے ان کی بات کو, آپ کا جی چاہے گا سنیں, اتنی بڑی زبردست طریقے سے بات کرتے. کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیوں کو ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ رکھ دیا جائے، یعنی آتے ہیں دینی محفلوں میں الگ تھلگ بڑے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، اندر سے خالی ہے جیسے لکڑیوں میں کوئی جان نہیں ہوتی، دین کے بارے میں ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے کہ دین کا بھلا کرے، صرف اپنی اکڑ میں، لکڑی اکڑی ہوتی ہے ظاہر بات، اکڑ میں آ کر سائڈ پر ہو کے بیٹھ جائیں گے تاکہ اپنے آپ کو مومنوں کی محفل کا حصہ شو کر. یحسبون کل صیحۃ علیہ، جو بھی کہیں خطرے کی بات ہو کوئی بات ہو یہ سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہو رہی ہے، فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اندر سے، وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کاڑے اندر سے، کاڑا یعنی جس کے اندر کوئی چور ہوتا ہے دل میں، ٹھیک ہے نا، جیسے کوئی بات ہوتی ہے جس میں میرے بارے میں ہی ہو رہی ہوگی کیونکہ خود اس کے اندر چور تو ہے، کہ میرے بارے میں نہ ہو، جو آیت اترتی ہے کہتا ہے میرے خلاف نہ اتری ہو چونکہ میں بھی تو ایسا ہی ہوں، اور اللہ ان منافقوں کے پردے کھولتا تھا اور قیامت تک کھول دیے ان کے انداز بتا کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی کتاب سے وہ نور حاصل کرتا ہے اور بصیرت حاصل کرتا ہے کہ دیکھ سکے کون منافق ہے کون مومن. یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں ان سے احتیاط کیجئے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو مارے کدھر، یہ اپنے جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ منافقوں کی حرکتوں سے اسلام کو کیا نقصان پہنچا ہے آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے. یہ میں بیچ میں کچھ چھوڑ رہا ہوں آیتیں، آیت نمبر 6، رسول اللہ جیسی ہستی سے بڑھ کر کسی کی دعا میں اثر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کسی کے لیے مغفرت طلب کرے؟ یہ منافق دین کے لیے اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ اپنے رسول سے کیا کہے، فرما رہا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے رسول آپ ان کے لیے استغفار کریں، معافی مانگیں مجھ سے یا نہ مانگیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی چھوڑے گا نہیں. رسول بھی ان منافقوں کی جو مومنوں کی صفوں میں گھس کر خیانت کرتے ہیں، ان کے لیے رسول بھی معافی مانگے تو اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اتنی بڑی بات کر، اتنا کافر ظاہری کھلا دشمن اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے اپنے اداروں میں، ہماری انجمنوں میں، ہمارے ٹرسٹ میں. مثال کے طور پر اگر کوئی منافق بیٹھا ہوا ہے اندر سے بے دین یا اندر سے گمراہ، وہ جو خنجر گھونپتا ہے پشت میں، کیونکہ یہ دینی مراکز ہوتے ہیں جہاں سے ہدایت پھیلے گی، جو خود ہی ہدایت سے بیزار ہے یا جاہل ہے یا گمراہ ہے، وہ کس کو بلائے گا، وہ کس کے سپرد کرے گا اس ممبر کو؟ اے رسول کوئی فرق نہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے. کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں کرتا، یعنی جو خود مائل ہے گمراہی کی طرف اور چلاکی لگا رہا ہے رسول اللہ کو اور مومنین کو، اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے، ایسے فاسقوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. ایک جھگڑا ہوا ایک جنگ کے موقع پر، ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان، مہاجر وہ تھے جو مکہ سے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مدینہ میں، جنہوں نے رسول اللہ کے حکم پر، دیکھیے منافق کیا کرتے، رسول اللہ کے حکم پر اپنی آدھی آدھی جائیدادیں دے دی تھی اپنے ان کو جن کو رسول اللہ نے ان کا بھائی بنایا تھا مہاجرین میں سے. آدھی جائیداد دینا آج سوچ سکتا ہے کوئی؟ یعنی دین ان کے اندر اترا تھا تب رسول اللہ کا اتنا سخت حکم بھی مان لیا انہوں نے. جو انصار کے اندر منافقین تھے، مدینہ والوں میں سے جو منافق تھے، ان کو تکلیف ہوتی رہتی تھی کہ یہ ہمارے پہلے ہم اس معاشرے میں باثر تھے، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا اس رسول کے آنے کی وجہ سے، موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ کب وار کریں. تو ایک غزوہ پر رسول اللہ تشریف لے گئے، وہاں پر کسی پانی کے مسئلے پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان لڑائی ہوئی. جب لڑائی ہوئی تو مہاجر نے مہاجرین کو پکارا, مہاجروں آؤ میری مدد کرو, جیسے آج بھی ہوتا ہے. انصار آج بھی تو یہی تقسیمیں ہیں, دین نے جو تقسیمیں ختم کی تھی وہ کر دی. مہاجر نے کہا مہاجروں آؤ میری مدد کرو, انصار نے بھی مسلمانوں کی جگہ کیا کہا, انصار آؤ میری مدد کرو. دونوں گروپ آ گئے, تلواریں باہر آ گئی, قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی. دشمنوں سے لڑنے کی جگہ جن سے غزوہ کے لیے آئے تھے آپس میں لڑ پڑتے, لیکن رسول اللہ تشریف لے آئے اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جنگ رک گئی. ان میں عبداللہ ابن ابی جو رئیس ہے منافقوں کا وہ بھی موجود تھا. اس نے بعد میں انصار کو بلایا اور کہتا ہے کہ اب مزہ آ رہا ہے, ان کو اور جائیدادیں دو اور ان کو اپنے مال سے خرچ کرو, تمہاری اپنی عقلوں پر پتھر پڑ گیا, تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ یہ دو ٹکے کے لوگ جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا اور تم نے اپنی جائیدادیں ان کو دے کر آج ان کو یہ سر پر چڑھا لیا کہ تمہارے سے لڑتے ہیں. یہ منافقوں کی باتیں. دینی اصول سے ہٹ کر قومیت بھڑکانا, قبیلے کو آگے لانا, زبان کو آگے لانا, دین اسلام میں کسی چیز کی اجازت نہیں. اگر کوئی مظلوم ہے, اس کی کوئی بھی قوم ہے, وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے, مومن وہ ہے حقیقی کہ جو اگر اس کے قبیلے کا نہیں بھی ہے سب کھڑے ہو جائیں اس کو حق دلوانے کے لیے. جب مومن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر منافق ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پھر قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں. پھر کوئی سندھی بنے گا, کوئی بلوچی بنے گا, کوئی پنجابی بنے گا, کوئی پختون بنے گا, کوئی مہاجر بنے گا, کوئی لوکل بنے گا, اور لڑیں گے ایک دوسرے کی گریبان پکڑیں گے. کیوں؟ جس دین کو رسول اللہ نے لا کر سب چیزوں پر کراس لگا دیا تھا کہ اب تم ایک, تم بھائی ہو آپس میں, کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں احترام کا معیار تقوی ہے, ختم. قومیں ہیں, قبیلے ہیں. شعر پڑھنا مکروہ ہے, ورنہ اقبال کا شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا جمعہ کے خطبہ میں, توجہ فرما رہے ہیں کہ تم سارا کچھ بن گئے ہو مسلمان نہیں بنتے ہو. اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت تمہیں یاد نہیں آتی, تمہیں قوم بھی یاد آتی ہے, قبیلہ بھی یاد آتا ہے, اپنی سرزمین کا خاص وہ بھی یاد آ جاتا ہے, اسلام تمہیں یاد نہیں آتا. کس منہ سے ان نظریات کے ساتھ کل اس رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کہیں گے ہماری شفاعت فرمائیے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا, یہ میری وہ قوم ہے اس لیے ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئی تھی دنیا. اس نے بھڑکایا ان کو, قرآن کا حصہ بن گیا اس کی وہ بات. عبداللہ ابن ابی کیا کہا, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس لوگ جمع ان پہ مت خرچ کرو پیسے, مت دو پیسے, ان خود ہی بھوک سے تنگ آ کے چھوڑ کے چلے جائیں گے, یہ اکیلا رہ جائے گا, یہ طاقتور نہیں ہوگا. تم نے اپنے پیسے دے کے ان کو سر پہ چڑھا لیا, طاقتور کی, اب تم سے یہ منہ لگ رہے تمہارے. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ چلے جائیں, منتشر ہو جائیں, بھاگ جائیں اس کو چھوڑ کر. اللہ نے جواب دیا ان منافقوں کا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے, لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. پھر اس نے کہا, يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اسی عبداللہ بن ابی نے کہا اور قرآن کا حصہ بن گیا, کہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب ہم مدینے واپس جائیں گے, اس جنگ سے واپس جا لیں, جو طاقتور ہیں وہ ذلیل کو نکال کے باہر کریں گے مدینے سے. کیا مطلب؟ کہ ہم رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیں گے. سمجھا تھا کہ میں نے بھڑکا لیا, اپنے ساتھ ملا لیا رسول اللہ اور ان کے خلاف جو ہجرت کر کے آئے ان کے خلاف. کیا ہوا؟ اس کا اپنا بیٹا سچا مومن تھا, جب یہ واپس گیا مدینہ میں وہ پہلے جا کے کھڑا ہو گیا دروازے پر, اور جب یہ داخل ہونے لگا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے مدینہ میں. یہ ہوتا ہے ایمان. اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں, اس نے کہا نہیں, جب تک رسول اللہ اجازت, آپ نے کہا ہے کہ عزت والا ذلیل کو باہر نکالے گا مدینہ سے, جب تک اللہ کا رسول اجازت نہیں دے گا آپ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، جو عزیز تر ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا. اللہ نے فرمایا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، اللہ کے لیے عزت ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. یہاں تک منافقوں کا ذکر تمام ہوا، خطاب آیا مومنوں کی طرف، اے ایمان والو منافقوں والی صفات تمہارے اندر نہ پیدا ہو. کیوں منافق بنے؟ ایک وجہ مال تھا، ایک وجہ اولاد تھی، اپنے اکڑ اتنی تھی معاشرے میں، مقام رسول اللہ ہے، ان کو اپنا مقام کم ہوتا ہوا لگا، یہ منافق بنے، خرچ نہیں کرتے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں کہ تم بھی اسی ٹریک پر چل پڑو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خطاب مومنوں سے ہے، منافقوں سے نہیں. آپ جس نے بھی تم میں سے ہے مومنوں یہ کام کیا کہ مال اور اولاد کے پیچھے پڑ کر ان کو اپنی سب سے بڑی چیز سمجھ کر خدا کو اس نے پسے پشت ڈال دیا، خدا کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی کیا، یعنی خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک دیا، جو یہ گائیڈ کر رہے تھے منافق کے خرچ نہ کرو، جس نے بھی یہ کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آئے اس وقت وہ یہ کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین، موت کو سامنے دیکھ کر کہے کہ پروردگار اب اگر مجھے تھوڑی مہلت دے دے تو میں صدقات دوں، میں خرچ کروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا، مؤخر نہیں کرتا اس کی موت کو جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کی اچھی طرح خبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. سلوات پڑھیے محمد والے. دوسرے خطبے میں بھی ایک مرتبہ پھر پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر فیصلے میں اللہ کے خوف کو اور اللہ کے یاد کو ملحوظ رکھیں. اللہ آپ کے اعمال خود بخود ٹھیک کر دے گا. جس فیصلے میں خدا شامل ہو، جس فیصلے میں خدا کو اہمیت دی جائے، اللہ تعالیٰ اس فیصلے کی کمیاں بھی دور کر دیتا ہے. اور جس فیصلے میں خدا نہ ہو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، رحمان کو اپنے باتوں، اپنے فیصلوں، اپنے اعمال میں سے کرتے وقت رحمان کو بھول جاتا ہے، نقید لہو شیطانا، تو پھر ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور شیطان ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے، لیکن یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑی ہدایت پہ جا رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ سیاح، ہمارے سے زیادہ سمجھدار تو بندہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. جو فیصلہ، جو بات، جو قدم اللہ کو ملحوظ رکھے بغیر اٹھایا جائے. خدا بند عالم صفت تقوی ہم سب کو عطا فرمائے. دو مناسبتیں ہیں اس مختصر سے وقت میں جو عرض کرنا چاہوں گا. بعض روایات کے مطابق 29 ربیع الاول 36 ہجری وہ دن ہے جس دن مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تھے. جنگ جمل ایک ناکردہ جرم کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا دشمنوں نے، کہ جو بہت خناس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ علی انوالو ہے قتل حضرت عثمان، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ دوست دشمن کی تاریخ نے بتایا کہ علی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار زخمی ہو گئے دفاع کرتے کرتے خلیفہ کا، اور جب جنہوں نے قیام کیا تھا خلیفہ کے خلاف انہوں نے پانی بند کر دیا، حضرت عثمان کے گھر میں پانی نہیں جا سکتا تھا، تو یہ جوانان جنت کے سردار، یہ رسول اللہ کے پھول، یہ اندر پانی پہنچایا کرتے تھے، کہ بعد میں جن کا پانی بند کیا گیا، اسی امت نے جن کا پانی بند کیا. تو جناب امیر نے حضرت عثمان کے دور میں معاملات کو سلجھانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، لیکن جو حضرت عثمان کے بعض مشیر تھے جن میں سے ایک مروان پلید تھا، مروان ابن حکم، یہ کان بھرتا تھا، یہ داماد بھی تھا حضرت عثمان کا، یہ کہتا تھا کہ یہ علی جو ہے آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ کے بارے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا ان کی بات نہ مانے. اور حضرت عثمان کو اپنے اعتماد میں لے کر اس نے بنو امیہ کو مسلط کر دیا، ایسے افراد کو بھی جیسے آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ولید جو تھا خبیث، اس نے شراب کے نشے میں فجر کی نماز پڑھا دی، اور پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ جاری کی گئی، اور جناب امیر ہی نے اس کے اوپر ہاتھ جاری کی خلیفہ کے دربار میں. تو یہ حالات جب پیدا ہو گئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، قیام کرنا شروع کیا، اور جب شکایات کا ازالہ نہ ہوا تو بالآخر نوبت پہنچ گئی حضرت عثمان کے قتل تک. جناب امیر، جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف تقریریں کرتے تھے اور لوگوں کو اکساتے تھے، ان کو روکا کرتے تھے. نہج البلاغہ میں یہ باتیں موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے قتل عثمان کا مطالبہ کرنے آئے ہو، حالانکہ میں تو تمہیں روکا کرتا تھا جو تم باتیں کرتے تھے. لوگ گواہ ہیں آج بھی جنہوں نے تمہاری باتیں سنی ہوئی ہیں، کہ تم کہتے تھے عثمان پر گھوڑے لے کے چڑھ دوڑو اور عثمان پر تلواریں لے کے چڑھ دوڑو، میں تو روکتا تھا تمہیں، اور تم مجھ سے آ کر کہتے ہو کہ عثمان کے قتل کا میں حساب کتاب دوں. یہ بدترین ظلم ہے کہ جو اس کائنات کی اس مقدس ترین ہستی پر کیے گئے، عالم ترین، مقدس ترین، پاک ترین، جس کے بارے میں رسول اہل سنت کی بھی صحیح احادیث کے مطابق فرما گئے تھے کہ علی قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوگا، نہ قرآن کبھی علی سے جدا ہوگا. اس ہستی کو اتنا تنگ کیا گیا، لیکن اس ہستی کی سیرت دیکھیے جنگ جمل میں، جذبات سے زیادہ سیرت علی کو سمجھ کر آپ علی کے پیروکار بن سکتے ہیں، صرف جذباتی نعروں سے علی کے پیروکار نہیں بن سکتے. سیرت علی دیکھیے، جنگ جمل جس میں ظلم ہوا جناب امیر پر، ایک قانونی، ان کے مطابق ایک قانونی خلیفہ کے خلاف بغاوت کی گئی، بعض افراد نے بیعت توڑ دی، جنگ تمام ہوئی، مولا نے فرمایا کسی کا مال نہیں چھینا جائے گا، کسی کا مال مال غنیمت کے طور پر میرے سپاہی نہیں لے سکتے، کسی زخمی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی سے کوئی نہیں کی جائے گی. اور پھر ایک بڑا جملہ بولا جو بعض لوگ مال غنیمت کا مطالبہ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے قانون کیا تھا، جو ہار جائے گا ان کے مرد غلام ہوں گے، ان کی عورتیں لونڈیاں اور کنیزیں بنیں گی۔ اس اللہ کے شیر نے اور اس رسول اللہ کے وارث نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تم میں سے کون ہے؟ کنیزیں بنانا چاہتے ہو، غلام بنانا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے کہ جو رسول اللہ کی بیوی کو اپنی کنیز بنا کے لے جائے؟ سب کے منہ بند ہو گئے۔ مولا نے فرمایا اخواننا بغوا علینا۔ عجیب ہے، آیت قرآن سے لیا گیا جملہ ہے۔ فرمایا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے یہ بغاوت کی ہمارے اوپر، جنگ ختم ہو گئی، ویسے ہی بھائی ہیں ہمارے۔ آیا مولا نے سزائیں دی ہیں پکڑ کر؟ مولا اسلام کے محافظ تھے، امت کے محافظ تھے، نہ کہ اپنی ذاتی اغراض کو سامنے لا کر اور قتل و غارت شروع کر دیتے اور اپنے بدلے لیتے۔ کتنا ظلم ہوا ہے جناب امیر پر، ایک جملہ بولا، اسی کی سیرت پر چلے جس نے مکہ میں کہا تھا سب آزاد ہو۔ مکہ میں رسول اللہ نے کیا کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ لا تسریب علیکم الیوم، آزاد ہو تم۔ وہ جملہ جو حضرت یوسف نے اپنے ان خائن بھائیوں کو بولا تھا۔ مولا نے فرمایا قرآن سے لیا گیا جملہ اخواننا بغوا علینا، انہوں نے بغاوت کی تھی، ہمارے بھائی تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے افکار مولا علی والے ہیں یا ہم چھوٹی سی بات پہ جذباتی ہو کر بڑے بڑے فتوے، اور اپنے آپس میں شیعوں کو ایک کہہ رہے یہ منافق، ایک کہہ رہے فلان، ایک دوسرے پہ چڑھائی کر رہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ سمجھے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے پہلے باتوں کو سمجھے۔ دین کہتا کیا ہے، کس بات پر جذبات دکھانے ہیں، کس پہ نہیں دکھانے، ورنہ خود ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے۔ جو دشمنان دین کے خلاف طاقت استعمال ہونی ہے وہ ایک دوسرے کو مارنے پر استعمال کرو گے، کب سمجھیں گے؟ دین کو سیکھتے نہیں ہیں، قرآن ہم کب پڑھتے ہیں؟ دین کو سمجھتے نہیں ہیں، دین کے نام پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں کوئی بات ہو جائے سارے سڑکوں پہ نکل آئیں گے، جلا گھیرا سب کچھ کر دیں گے، رسول اللہ کی گھر جا کے بات نہیں مانیں گے، اپنے دفتر میں اپنے دکان پہ بےمانی کریں گے، رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے، بندہ مار دیں گے رسول اللہ کے نام پر۔ یہ دین نہیں ہے، ناموس رسالت وہ برحق ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مجھے دین کی سمجھ نہیں ہے تو پھر میں کسی کے ہاتھوں میں ایک چٹکی میں کھیل جاؤں گا، اور وہ مجھے کسی بات پر بھڑکا کر اپنے بھائیوں کا ہو سکتا ہے قتل کروا دے مجھ سے۔ مجھے کوئی ایسی بات کر کے مجھے بھڑکا دے، ہمارے گروپ کو بھڑکا دے، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، مکتب کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم مکتب کا ہی نقصان کر دیں، اپنا نقصان کر دیں۔ جب تک ہم دین سمجھتے نہیں ہیں، توجہ فرمائیے، فیس بک پر یلغاریں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو منافق اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں کافر تک کے القاب دیے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اتنی صلاحیت نہیں ہمارے درمیان کہ ہم مل کے بیٹھ جائیں، سارے مل کے بیٹھ جائیں اور مل کے بیٹھ کے بات کریں، مل کے بیٹھ نہیں سکتے۔ جو قرآن کا حکم ہے مشترکات ڈھونڈو، اس پہ بیٹھ جاؤ، باقی باتوں پہ ٹھیک ہے، الگ الگ تنظیمیں الگ الگ کام کریں، اپنے کام کریں، دین کی فلاح بھلائی کے لیے کام کریں۔ وہ طاقت دین کی خدمت پر لگا دو جو ایک دوسرے کی عزت پامال کرنے پر اور شخصیات کچلنے پہ لگائی جا رہی ہے، یہ عذاب ہے خدا کا۔ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہیں گروپ بندیاں ہو جائے تمہاری، اور پھر تم ایک دوسرے کا مزہ چکھو، چکھ رہے ہیں سارے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس میں اپنا رول پلے کر کے اور آگ کو بھڑکا کر اور دوسروں پہ سخت اٹیک کر کے، کوئی نہ سمجھے کہ میں نے فیس بک پہ جو ہے وہ کوئی سلطنت فتح کر لی، اور میں نے واٹس ایپ پر میں نے کوئی پتہ نہیں کفار کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اپنے مکتب کی طاقت کو بانٹ رہے اور کمزور کر رہے ہیں۔ خدا بند عالم عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نقطہ، وقت تمام ہے، اشارہ کرنا چاہوں گا عراق کے حالات کی طرف، خاص طور پر آپ سب سن رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ سے عرض کروں کہ بغیر تصدیق کے ہر چیز جو ہے فارورڈ نہ کیا کریں۔ ابھی ایران میں مظاہرے ہوئے، بہت سالوں پہلے کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی مکس کر کے ان ویڈیوز میں چلائی گئی، جو بہت سال پہلے کی ویڈیوز تھی، تاکہ اور زیادہ خطرناک حالت کر کے۔ یہ جادو ہے، یہ واٹس ایپ فیس بک، یہ ان کے خادم ہیں جو ان کے مالک ہیں، یاد رکھیے گا، وہ ان کے ذریعے وہی کرتے ہیں۔ آپ ہم تو یوزر ہوتے ہیں، فری فری کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، وہ جس مرضی کلپ کو جدھر مرضی ڈال دیں، اس کو زیادہ وائرل کر دیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی آئی ڈی کے پیچھے کون بیٹھا ہوں، تصدیق کریں، قرآن کا حکم ہے تصدیق کر۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب کوئی خبر تمہارے پاس آتی ہے، کوئی فاسق لے کے آئے، فیس بک فاسق ہے، واٹس ایپ فاسق ہے، اس معنی میں، کس معنی میں، کہ جو اس کے مالک ہیں وہ فاسق ہیں، جو اس کو جب چاہے اپنے مفادات کے لیے یوز کر سکتے، ورنہ اچھے یوزز ہیں، وہ کرے ضرور کرے، لیکن احتیاط سے، آنکھیں کھول کر، عقل استعمال کر کے، نہ کہ آدھا گھنٹہ میں نے بیٹھنا ہے، جو آ رہا میں فارورڈ کروں گا، جرم ہو جائے گا۔ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے، پہلے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں جب پتہ چلے کہ مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں، سوائے ندامت کے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ قیامت کے دن پتہ نہیں کیا کیا ہمیں پتہ چلے گا کہ تیرے اکاؤنٹ سے تو نے کتنوں کا بیڑا غرق کیا تھا، جبکہ خبر ہی غلط تھی۔ اسی طرح یہ بلا وجہ فارورڈ کر کے، وہ تو چاہتے ہیں یہ پھیلے یہ خبریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی آگاہی اور شعور میں اضافہ کریں۔ عراق میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، عراق میں تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہی سرزمین ہے کہ جس پر بعض لوگوں نے نواسہ رسول کو خط لکھ کے بلائے اور بعد میں اس کا یزید پلید کا لشکر بن کے نواسہ رسول کو قتل کر دیا۔ کتنوں کو تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا، تو نے مجھے خط لکھا تھا، تم نے مجھے خط لکھا تھا۔ عبرت، تاریخ تکرار ہو رہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے دین قوتیں، کون دشمن ہے؟ 10 سال 8 سال ایران اور عراق کی جنگ ہوئی، دشمن کو آگ لگی ہوئی ہے اور لگنی چاہیے کہ یہ 8 سال ایک دوسرے کے لاکھوں افراد انہوں نے مارے، اور آج ایک حسین کی وجہ سے یہ بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اتنا طاقتور حسین، یہ اتنی طاقتور محبت حسین کی زنجیر، جس اتنے لاکھوں افراد ایک دوسرے کے مار کے، جب حسین کی محبت کو پنپنے کا موقع ملا ہے، اس حسین کے نام پر، اس علی کے نام پر، یہ اتنے قتل و غارت ایک دوسرے کی ہوئی، بھائی بھائی بن گئے۔ کوئی کسی کو کہتا نہیں ہے تم نے ہمارے بندے مارے، کوئی کسی سے مطالبہ نہیں کرتا، یہ بھائی، یہ دشمن کو پسند آئے گی بات؟ لہذا وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے خرابیاں کروا رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا بھی کریں، آگاہی بھی کریں، اور ان کو مت پھیلائیں، مت پھیلائیں، پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ جس نے کرنا کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا، لیکن وہ جو دشمن چاہتا ہے کہ بے امنی کی پھیلے، یہ قرآن کی آیات ہے، وقت تمام ہے، ورنہ یہ بھی بیان کرتا۔ وہ لوگ جو افواہیں اڑاتے ہیں، ملعون ہیں، جو امن و امان کی صورتحال کو تباہ کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیات۔ تو اس کو یہ جان لیجئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دشمن ایکٹیو ہے، بعض کو گمراہ کر کے عوام کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام میں شروع سے ہوتا ہے، عوام استعمال ہوتے تھے خناسوں کے ہاتھوں میں، عوام استعمال ہوئے امام حسین کے خلاف، دیگر اہل بیت اطہار کے خلاف، غیر سنجیدہ عوام، دین کو سنجیدہ نہ لینے والے، جو کسی خطیب سے سنا چڑھ گئے، بنو امیہ کے زر خرید خطیب، بنو عباس کے زر خرید خطیب، ان کی بات سنی، واہ واہ کرتے ہوئے اہل بیت کے خلاف پتہ نہیں نعرے لگاتے ہوئے، وہاں پر سمجھتے تھے ہم جنت خرید رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ، جہاں سے دین سیکھنا چاہیے وہاں سے دین نہ سیکھا، اپنی آگاہی میں، اپنی دین کے بارے میں سنجیدگی میں، شعور میں انشاءاللہ اضافہ کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار قرآن کریم کے صدقے، محمد و آل محمد کے صدقے، ان تمام پاکیزہ ہستیوں کے صدقے جن کے مسارات مقدسہ والے علاقوں میں دشمن نے یہ فتنہ برپا کیا ہے، پروردگار دشمن کی ہر سازش کو ناکام فرما۔ پروردگار علی علی اور حسین حسین کرنے والی قوم کو آگاہی اور شعور کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کے اندر چاہے غیر ہو، چاہے اپنوں کی شکل میں فتنے کرنے والے ہوں، پروردگارہ ان کا مقابلہ کرنے کی، ان کی شناخت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی شناخت کرنے والی بصیرت اور شعور ہم کو عطا فرما، تاکہ قیامت کے دن پروردگارہ ہم ان میں نہ کھڑے ہوں جو اپنے زمانے میں استعمال ہوئے غلط لوگوں کے ہاتھوں اور اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے میں شریک ہو گئے۔ پروردگارہ ہمیں توفیق نہ دینا کہ اس زمانے میں ہم انہی کے ہاتھوں انہی جیسوں کے ہاتھوں استعمال ہوں, اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہم نے اپنے مکتب کا نقصان کیا تھا, اپنے مکتب کا فائدہ نہیں کیا تھا. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.